انشاءاللہ تعالی سورۃ الانعام تفسیر دیکھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ, تمام تعریف اللہ کے لیے. حمد, حمد کا معنی کیا ہوتا ہے؟ تعریف, یعنی تعریف کسی کی ثنا کرنا جس کو کہتے ہیں, پلس شکر. یہ دو چیزیں ہیں جس سے حمد بنتی ہے. ایک ہوتی ہے مدح کرنا, وہ ہے تعریف. ضروری نہیں آپ جس کی مدح کریں اس کا شکریہ بھی ادا کریں. آپ کہتے ہیں کہ بھائی مثال کے طور پہ فلاں بہت بڑا ڈاکٹر, آپ نے اس کی تعریف کی, لیکن ضروری نہیں آپ اس کا شکریہ ادا کریں, کیونکہ آپ کو اس سے تو کوئی فائدہ نہیں ملا یا کچھ ہے. فلاں نے, فلاں بڑا اچھا آدمی ہے, بہت نیک آدمی ہے, لیکن ضروری نہیں کہ آپ اس کا شکریہ ادا کریں. اسی طرح کسی کا آپ شکریہ ادا کرتے ہیں, ضروری نہیں کہ آپ اس کی تعریف بھی کریں. مثلا موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے احسانات پہ اس کا شکریہ ادا کیا تھا, مگر اس کی تعریف نہیں کی تھی. تو شکر بغیر مدح کے بھی ہوتا ہے, اور مدح یعنی تعریف بغیر شکر کے بھی ہوتی ہے. مگر حمد جو ہے نا, اس کے اندر دونوں چیزیں آ جاتی ہیں. اس میں تعریف بھی ہے اور شکریہ بھی ہے, ٹھیک ہے؟ تو دونوں چیزیں کمبائن کریں گے تو پھر حمد بنے گی. اور الحمد, سبحان اللہ, الحمد, الف لام جب لگ گیا نا تو اس الف لام نے بتایا کہ تمام تعریف, ساری تعریفیں, یعنی دنیا میں جہاں کہیں کسی چیز کی بھی تعریف کی جاتی ہے نا, وہ اصل میں حمد کس کی ہے؟ اللہ کی. الحمد کہتے ہیں نا ساری تعریف, اور سارا شکر اللہ کے لیے. تو کیا مطلب ہوا کہ جتنی تعریفیں ہو رہی ہیں نا دنیا میں, اصل میں وہ اللہ ہی کی تعریف ہے. کیونکہ دیکھیں یہاں پہ اس جہان میں جو بھی کوئی چیز ہے, چاہے کوئی خوبصورت منظر ہے, چاہے کوئی پھول ہے, پھل ہے, کوئی حسین انسان ہے, کوئی نفع بخش چیز ہے, کوئی بھی چیز جس طرف آپ اٹریکٹ ہوتے ہیں اور آپ اس کی تعریف پہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ واہ کیا بات ہے, تو اگر آپ غور کریں نا تو ان سب چیزوں کے پیچھے کس کی قدرت ہے, کس نے وہ پیدا کی؟ جہاں کہیں بھی کوئی بھی تعریف کی جا رہی ہے, اس کی حقیقت اتنی ہے جیسے کہ آپ ایک پینٹنگ ہے, کسی نے کوئی پینٹنگ بنائی ہے, آپ اس پینٹنگ کی تعریف کر رہے ہیں نا, تو اصل میں کس کی کر رہے ہیں؟ پینٹر کی کر رہے ہیں. جس نے وہ پینٹنگ بنائی, پینٹنگ خود تھوڑی بن گئی ہے, آپ کہہ رہے ہیں کتنی خوبصورت پینٹنگ ہے. تو اصل بات یہ ہے کہ آپ وہ بنانے والے کی تعریف کر رہے ہیں کہ کتنی خوبصورت اس نے بنائی ہے, چاہے آپ اس کا نام لے نہیں لے, لیکن اصل تعریف کس کی ہو رہی ہے؟ بنانے والے کی. اسی طرح آپ کوئی کسی خوبصورت جگہ پہ جاتے ہیں, ایسی سینک بیوٹی آپ دیکھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں واہ کتنا خوبصورت منظر, لیکن وہ بنایا کس نے؟ تو اصل تعریف دنیا میں جہاں کہیں بھی ہو رہی ہے, وہ اللہ ہی کی تعریف ہو رہی ہے. تو ساری تعریفیں جو ہیں وہ اس رب کی ہیں. کوئی خوبصورت انسان اگر آپ دیکھ لیتے ہیں تو وہ بھی خوبصورتی اس کے اپنے بس میں تھوڑی ہے. کوئی لائق ہے, کوئی بہت جینیس ہے, کوئی اور اس کی کسی کی کاریگری ہے کسی کے اندر, کسی کی بھی آپ کسی چیز کی تعریف کرتے ہیں, تو اصل میں اس کے پیچھے ایک ہی ذات ہے جس کی تعریف ہو رہی ہے, اور وہ ہے اللہ. تو جب ہم کہتے ہیں نا الحمدللہ, تو اصل میں ہم صرف تعریف نہیں کر رہے ہوتے اور صرف شکر نہیں کر رہے ہوتے, بلکہ ہم جب یہ کہہ رہے ہیں کہ ساری کائنات میں حمد کے لائق صرف ایک ذات ہے اور وہ اللہ کی ہے, تو اس کا مطلب ہم نے یہ مان لیا کہ عبادت کے لائق پھر وہی ہے نا, کہ پھر اور تو کوئی ہے ہی نہیں جو اس کے برابر ہو تعریف میں, ساری تعریف اس کی ہے صرف, تو کوئی اور بھی نہیں ہے, صرف یہی ہے. یہی تو توحید ہے. تو الحمدللہ میں توحید ہے. غور کریں اس کو, اتنی مختصر سی بات ہے نا, الحمد للہ. تو جہاں اللہ کی تعریف ہو گئی, جہاں اس کا شکر ادا ہو گیا, وہاں پہ یہ بھی بتا دیا کہ جو کریشن ہے اس میں نہ الجھو. دماغ میں ہمارے وہ ہوتی ہے نا, جو چیز ہمارے سامنے ہوتی ہے, اس میں نا جو ساری تعریف تو اللہ کی ہے, تو پھر اس کریشن کو پوجنے کی تو جڑ ہی کٹ گئی نا. اب یہ کریشن کو تو کوئی انسان پوجے گا نہیں، کیونکہ ساری تعریف جب اللہ کی ہو گئی۔ قرآن شروع ہی اس سے ہوتا ہے، اور یہ سورت بھی الحمدللہ سے سٹارٹ ہوئی، اور سبحان اللہ اتنی خوبصورت اس کی پلیسمنٹ ہے نا کہ آپ دیکھیں قرآن کریم میں ایوری آلموسٹ 7-7 پاروں کے بعد، 7-7 جز کے بعد ایک سورت الحمد سے شروع ہوتی ہے۔ ہم نے سورہ فاتحہ پڑھی، پھر آپ دیکھیں سبحان اللہ یہاں پہ 7 پارے میں سورت الانعام پڑھ رہے ہیں، اور اب انشاءاللہ تعالی آگے آپ 15 پارے میں سورت الکہف پڑھیں گے، پھر اس کے وہ بھی الحمدللہ سے شروع ہوتی ہے، اور اس کے بعد 23 پارے میں سورہ فاتحہ اور سورہ سبا، دو سورتیں الحمد سے سٹارٹ ہوتی ہیں۔ تو ایونلی سپریڈ آؤٹ ہے الحمدللہ سبحان اللہ سارے قرآن میں۔ تو جب ہم کہتے ہیں نا ساری تعریف اللہ کے لیے، کون اللہ، کون ہے اللہ؟ الذی خلق السماوات والارض، اللہ وہ ہے، یہ جو آسمان تم دیکھ رہے ہو نا یہ بھی اس نے پیدا کی، اور جس زمین پہ تم رہتے ہیں یہ بھی اس نے پیدا کی۔ اور آسمان کو دیکھیں تو اس وقت کے زمانے کے لوگ تو شاید اس آسمان کو دیکھ کے سوچتے ہیں، آسمانوں کو غور کرو اور پہچانو اس ذات کو جس نے ان آسمانوں کو بنایا۔ آج آپ اتنی سائنس نے اب ترقی کر کے بتایا ہے کہ کیا کیا ہے یونیورس میں، ابھی بھی پوری طرح سے اس کو نہیں سمجھ سکے، عقل انسان کی نا گھوم جاتی ہے جس وقت یہ لوگ بتاتے ہیں کہ کتنے ستارے اور سیارے اور کتنی گیلیکسیز اور کتنے ان کے اندر بلینز ٹریلینز ستارے گھوم رہے ہیں، اور سورج بھی اتنا چھوٹا سا ایک ستارہ ہے، تو انسان کی عقل حیران رہ جاتی ہے، اور کتنے لائٹ ایئر دور ہیں وہ ہم سے۔ تو خلق السماوات، یہ آپ آسمانوں میں صرف یہ نیلا آسمان نہیں سوچیں، اس کائنات کو سوچیں جس نے پیدا کیا، اس پوری کائنات کو جس میں ہر چیز کتنی سسٹمیٹکلی چل رہی ہے۔ جب وہ کبھی آپ اس طرح کی ان کی دیکھیں نا جو یہ موویز اس کے اوپر بناتے ہیں کہ کیسے کائنات کے اندر چھوٹے چھوٹے پتھر اتنے سارے پھر رہے ہیں، آپ انسان حیران ہوتا ہے کہ دیکھو ان میں سے کوئی ٹکرا نہیں رہا، کوئی آ کے زمین پہ گر نہیں رہا، کوئی ادھر سے ادھر نہیں ہو رہا، کون ان کو چلا رہا ہے؟ انسان کی یہ عقل نہ خود کہتی ہے کہ ایک اللہ ہے، اس اللہ کی تعریف اور اس کا شکر ادا کرو جس نے یہ بنایا ہے، تخلیق کیا ہے، پہلے نہیں تھا۔ یہ کتنی بڑی قدرت اور طاقت رکھنے والے رب کا کارنامہ، دنگ رہ جاتی ہے عقل۔ تو اللہ تعالیٰ کو پہچان نہ ہے نا جس نے، وہ غور کرے ان چیزوں پہ۔ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورِ، اور جس نے بنائے اندھیرے اور روشنی، اور اندھیرے اور روشنی کے لیے خلق نہیں آیا، اور خلق الظُّلُمَات نہیں آیا، وَجَعَلَ اس لیے کیونکہ جو خلق ہے نا وہ ایسی چیزوں کے لیے جو کہ مطلب جس کو ہم کہیں گے ٹینجیبل ہے، جو کوئی چیز ہے مطلب، اور اندھیرا اور ظلمت کوئی چیز نہیں، اس کو آپ پکڑ سکتے ہیں، وہ انٹینجیبل ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کے لیے جال آیا بنایا اور تخلیق کیا آسمانوں کو اور زمین کو۔ تو الفاظ بھی سبحان اللہ ایسے ہیں کہ یعنی ایسے ہی نہیں کہ کہیں ایسے ہی لکھ دیا ہو خلقہ، کہیں ایسے ہی جالا لکھ دیا ہو، نہیں، ہر ایک چیز میں کوئی اس کے پیچھے ریزن ہے۔ اور آپ کو میں نے جیسے بتایا کہ یہ سورت نا توحید کے رولز پہ مشتمل ہے۔ اگر آپ نے کسی چاہے مسلمان کو توحید سکھانی ہے، کیونکہ آج مسلمانوں میں بھی شرک بڑھ گیا، یا کسی غیر مسلم کو توحید سکھانی ہے، یہ سورت اس کے سامنے رکھ دیں، یہ سورت اس کو پڑھ کے سنائیں، کیونکہ یہ سورت خود بولتی ہے۔ آپ کو کوئی لیکچر دینے کی ضرورت نہیں، کوئی اور باتیں کرنے کی ضرورت نہیں، وہ شروع ہی توحید سے آپ دیکھیں گے ہو رہا کہ یہ کارنامے کوئی اور نہیں کر سکتا۔ ظلمتیں اور اندھیرے بنانے، کتنی بڑی زمین کے اوپر ایک طرف اندھیرا ہو اور ایک طرف دن ہے اور ایک طرف رات ہے، ایک طرف اندھیرا ہے اور ایک طرف روشنی، اور پھر کیسے یہ گلوب پورا گھومتا ہے، اور پھر اندھیرے والی جگہ روشنی میں آ جاتی ہے اور روشنی والی جگہ اندھیرے میں چلی جاتی ہے، ایوری ڈے ایسے ہو رہا ہے۔ لیکن چونکہ ہم جب سے پیدا ہوئے نا ہم یہ ساری چیزیں دیکھ رہے ہیں، تو ہمیں کوئی یہ اتنی بڑی چیزیں ہی نہیں لگتی، کوئی اتنی بڑی بات نہیں لگتی۔ شاید ہو سکتا ہے کہ ہم نے کبھی نہ دیکھی ہوں، کوئی ہو سکتا ہے کوئی اندھا ہو اس کو ایک دم بینائی ملے، یا किसी ने कभी भी ना ये देखी होती, तो ये तो ऐसी चीज है कि इंसान दंग रह जाए कि ये क्या हो रहा है। रोशनी और उसके बाद आहिस्ता 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 करके अंधेरा, फिर आहिस्ता आहिस्ता कैसे रोशनी में बदल जाता है, जगह वही है और इतनी बड़ी चेंज आ रही है। तो सुभान अल्लाह, इसके ऊपर अल्लाह ताला की तारीफ है और उसका शुक्र है। उसके बाद फरमाया ثم الذين كفروا بربهم يعدلون, ثم फिर, अब ثم जो है ना फिर तो हमने इसका तर्जुमा कर लिया, लेकिन ये ثم का लफ्ज जो है ये हैरत के लिए भी आता है कि हैरत है लोगों के ऊपर, किन लोगों पे, الذين كفروا जिन्होंने कुफर किया, जो अल्लाह का फिर भी इनकार करते हैं कि भी ربهم يعدلون, वो अपने रब के साथ बराबर करार देते हैं। इतनी बड़ी चेंज लाने वाला तो कोई भी नहीं हो सकता, इतना बड़ा आसमान और जमीन पैदा करने वाला तो कोई भी और नहीं हो सकता, फिर भी इनकी अकल के ऊपर हैरत है कि ये औरों को अल्लाह के बराबर करते हैं और औरों से जाके मांगते हैं और औरों के आगे सजदे करते हैं, उनके आगे हाथ फैलाते हैं, तो बड़ी हैरत की बात है। यानी इन चीजों को सामने रख के फरमाया कि ये चीजें देखो और फिर सोचो कि जो रब इन चीजों को चलाने वाला और बनाने वाला है, क्या इनके बराबर कोई हो सकता। और मुशरिकी ने मक्का तो खुद ये बात मानते थे कि ये आसमान और जमीन अल्लाह ने पैदा किए, अंधेरा और उजाला अल्लाह पैदा करता, उनको पता था कि हमारे बुत थोड़ी ये पैदा कर सकते हैं। आज भी अगर आप हिंदुओं से पूछें तो वो यही कहते हैं कि नहीं, ये तो एक है वो भगवान बड़ा, शायद जो भगवान उसको कहते हैं, क्या कहते हैं कि वो एक बड़ा तो है जिसने पैदा किया। हिंदुस्तान में तो कहा जाता है कि 33 करोड़ देवताओं को खुदा का शरीक बताते हैं, 33 करोड़। मुशरिकीन ने भी इसी तरह बड़ी सखावत दिखाई, उन्होंने भी हर पहाड़ का हर पत्थर जो था वो कहते थे ये भी खुदा है, तो ये भी खुदा है, तो हर एक से ही तलाश के उसको खुदा बना लेते थे। तो अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया, वो खुद अपने से ज्यादा गिरी हुई मखलूक के सामने सजदे करने लगा, इतना रास्ते से भटक गया। चांद सूरज सितारों को तो उसने पूजा ही पूजा, आग पानी दरख्त पत्थर, यहां तक के चूहों को और सांपों को भी पूजने लगा। इंसान इतना गिर गया, तो तुम कैसे कह सकते हो कि एक अल्लाह के बराबर ये हो सकते हैं। और रब पता है कौन होता है, रब दोबारा से आपको याद करा देती हूँ कि रब कौन होता है। रब इस वर्ड को याद कर लें आप, रब मालिक, मुरब्बी, इंचार्ज, मुनाइम नेमत देने वाला, कईम कायम रखने वाला, यानी आप समझ लें ओनर भी है, इंचार्ज भी है, केयर टेकर भी है, गिफ्ट देने वाला, नेमते देने वाला भी है, और सस्टेनर मेंटेनर जिसको कहते हैं वो भी है। मेंटेनर कैसे कि जैसे किसान होता है ना, वो एक कमजोर सा पौधा लगाता है तो साथ एक लकड़ी खड़ी कर देता है ताकि पौधे को सहारा मिल जाए, तो उसकी केयर करता है, उसकी सस्टेनेंस के लिए करता है ना। तो रब जो है, रब्बल आलमीन, सार सोचे अपनी अकल को जरा इमेजिन करें, आलमीन का जो रब है वो उन यानी सारे जहानों का ओनर भी है, उनका इंचार्ज भी है, उनकी केयर भी करता है, उनको चीजें जो भी उनकी नीड्स हैं वो भी पूरी करता है, उनको सस्टेन करता है, उनको मेंटेन करता है, ये सब चीजें हैं रब में। वो इस रब के साथ बराबर करते हैं किसी को, अल्लाहू अकबर। अच्छा अब देखो, तुमने आसमान और ये सब देखे, कायनात देखी, चलो तुम्हें वहां से रब की नहीं समझ आती तो अपने अंदर देख लो। मैंने आपको बताया ना कि आपके अंदर जो आयात हैं, इंसान अगर अपने आप में गौर करे, अपने जिस्म को ही देखे ना, तो उसको रब याद आ जाए, वो रब को पहचान ले। अगर कोई यहाँ पे मेडिकल साइंस से मुतालिक जिन्होंने ह्यूमन बॉडी को स्टडी किया हुआ डॉक्टर कोई है यहाँ पे, मैं कहती हूँ सबसे ज्यादा अल्लाह ताला को पहचान सकते हैं अगर वो ह्यूमन बॉडी में जो स्टडी करते हैं और इसको रिलेट करें कैसे रब ने, ये रब की निशानी है, कैसे इसने ये सिस्टम चलाया, इससे भी अकल दंग रह जाती। तो अब एक कायनात बाहर है, एक कायनात तुम्हारे अंदर है, इसमें भी रिवर्स फ्लो कर रहे हैं, इसमें भी कई पहाड़ हैं, کئی وادیاں ہیں, کہیں اس میں بھی سیدھے میدان ہیں. دیکھیں سبحان اللہ, یہ بھی کائنات ہے. ہو الذی خلقکم من طین, تم اپنے اوپر غور کرو, اللہ نے تمہیں طین سے پیدا کیا, گیلی مٹی سے پیدا کیا. آدم علیہ السلام کو تو مٹی سے پیدا کیا ہی کیا, اس کے علاوہ باقی انسان نطفے سے پیدا ہوتے ہیں, تو وہ نطفہ بھی کس سے بنتا ہے؟ وہ بھی مٹی سے ہی بنتا ہے. انسان جو کھاتا ہے اسی سے نطفہ بنتا ہے نا, تو تمہیں سب کو ایک مٹی سے پیدا کیا. ابو موسیٰ عشری فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو مٹی کی خاص مقدار سے پیدا کیا, جس میں پوری زمین کے اجزاء شامل کرتی ہے, سارے انگریڈینٹس زمین کے جو ساری جگہ کی تھی نا وہ شامل کرتی. یہی وجہ ہے کہ اولاد آدم رنگ روپ اور اخلاق عادات میں مختلف ہے, کوئی کالا ہے, کوئی گورا ہے, کوئی سرخ ہے, کوئی سخت ہے, کوئی نرم ہے. یہ ساری خصوصیات ہیں نا مٹی کی, کوئی پاکیزہ و خصلت ہے, کوئی خبیث و تباہ ہے. تفسیر مظہری کی روایت ہے میں روایت ہے یہ. یعنی مٹی چونکہ ڈفرینٹ کلرز کی بھی ہوتی ہے اور ڈفرینٹ طرح کی ہوتی ہے, کوئی سخت ہوتی ہے, کوئی نرم ہوتی ہے, اسی طرح انسان بھی ہے. اور اسی مٹی سے سبحان اللہ پھل پھول نکلتے ہیں, تو اسی مٹی سے ایسے انسان بھی نکلتے ہیں جو واقعی اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہیں. اور اسی مٹی سے وہ فوائد ملتے ہیں. اب یہ دیکھیں کھیت کھلیان گندم چاول یہ سب اسی مٹی سے نکلے ہیں نا, کتنے فائدہ مند ہیں انسانوں کے لیے. اسی طرح اس مٹی سے وہ انسان بھی پیدا ہوتے ہیں جو دوسروں کے لیے فائدہ پہنچانے والے. تو تمہیں تین سے پیدا کیا, ثم قضا اجلا, پھر مقرر کر دی ایک مدت. ایک مدت کا مطلب کیا, یعنی ایک ٹائم تمہارے لیے مقرر کر دیا. ٹائم کب تک کا, یعنی پیدا ہونے سے انسان کا اوریجن تو مٹی سے ہوا نا, مٹی سے وہ بنا اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایک مدت, ایک ٹائم اس کے لیے فکس کر دیا, اتنے سال, اتنے مہینے, اتنے دن, اتنے گھنٹے, اتنے منٹ اینڈ اتنے ایون سیکنڈز آر کاؤنٹڈ. اس سے نہ ایک سیکنڈ پہلے نہ ایک سیکنڈ بعد اس کو کوئی ٹائم ملے گا. اور اس ٹائم کو کیا کہتے ہیں, موت, ہے نا. ایک فکس ٹائم اللہ نے اس کو دے دیا, ایک ٹائم اس کے لیے فکس کر دیا. فکس ٹائم وہ کیا ہے, قضا اجل کا مطلب کیا, فکس ٹائم. تو یہ فکس ٹائم کون سا ہے, جب سے پیدا ہوا اس وقت سے ایک فکس ٹائم دے دیا, یعنی موت تک کا ایک ٹائم پیریڈ دے دیا, اور اس کو ایسا کاؤنٹڈ رکھا کہ فرشتے آ کے بیٹھ جاتے ہیں اور انتظار کرتے ہیں اب وہ ٹائم آ جائے گا تو اس وقت اس کی روح قبض کرنی ہے. نہ وہ ذرا جلدی کرتے ہیں اور نہ ہماری طرح لیٹ ہو جاتے ہیں, جہاں گئے لیٹ ہو گئے. نہیں, وہ نہیں لیٹ ہوتے, وہ ویٹ کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ایک تمہارا وقت بھی مقرر کر دیا. اور اس کے بعد وہ اجل مسمن عندہ, اور ایک مدت مقرر کر دی جو اس کے پاس ہے. وہ کون سی ہے, ایک اور فکس ٹائم کر دیا. یعنی ایک جو فرسٹ قضا اجل تھا نا, وہ تمہاری انڈیویجول کی موت تھی, اور ایک فکس ٹائم کیا ہے, جو اس دنیا, اس سورج چاند ستاروں کائنات کی موت کا, ان کا بھی ایک فکس ٹائم کر دیا. اس فکس ٹائم پہ جب خاتمے کا وقت آئے گا تو قیامت آ جائے گی, یعنی ختم ہو جائے گی یہ سب. عندہ, اس کے پاس ہے, یعنی کوئی بھی نہیں جانتا. اور دیکھیں جو پہلی موت ہے نا, انسان کی انڈیویجول موت ہے, اس کو تو چلو فرشتوں کو علم دیا گیا اور ان کو بتا دیا گیا بھائی فلاں کی موت کا وقت ہے, فلاں کی تم نے جان قبض کرنی ہے اس وقت. لیکن یہ جو دوسری اجل ہے, اس کا وقت کسی کو بھی نہیں معلوم. تو جیسے ایک بے وقت حقیر مٹی سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کر دیا نا, اسی طرح اسی دنیا سے اللہ تعالیٰ آخرت کو پیدا کر دے گا. تم مان تم تم ترون, پھر بھی تم شک کرتے ہو اس میں. یعنی اتنے واضح دلائل کے باوجود تم قیامت کے بارے میں شکوک و شبہات رکھتے ہو, اس کو نہیں مانتے, جبکہ تم دیکھتے ہو کہ لوگ روز مر رہے ہیں, ختم ہو رہے ہیں. تو کیا ایک دن اس کائنات میں ختم نہیں ہونا؟ آج بڑے بڑے ذہین لوگ ہیں, کائنات کو دیکھتے ہیں, خود اپنے وجود کو دیکھتے ہیں, لوگوں کو مرتے ہوئے دیکھتے ہیں, مانتے ہیں کہ ہم نے بھی مر جانا ہے, مگر یہ نہیں مانتے کہ یہ سب کچھ ایک دن ختم ہو جانے والا ہے, اور یہ نہیں مانتے کہ یہ سب کچھ کسی اور نے بنایا. حالانکہ جب ہر چیز کا کوئی مالک ہے, ہر چیز کا کوئی مالک ہے, देखें, चाहे कोई जमीन का टुकड़ा है, चाहे कोई घर है, चाहे कोई गाड़ी है, चाहे कोई भी चीज है, उसका कोई ना कोई मालिक होता है ना। तो ये सूरज चांद सितारों आसमान जमीन, इनका कोई मालिक नहीं, ये ऐसे ही है, बस खुद ही अपने मालिक है। ये कैसे हो गया? वहुवल्लाहु फिस्समावाति वफिल अर्थ, और वो अल्लाह है आसमानों में और जमीन में। आसमानों में भी अल्लाह, यानी पहली दो आयतों के का अब रिजल्ट बताया गया कि अल्लाह ही वो जात है फिर जो लायक इबादत है और लायक इताअत है। वो आसमानों और जमीन में, इसका मतलब ये नहीं कि फिजिकली, यानी अल्लाह ताला अपनी जात के लिहाज से आसमानों और जमीन के अंदर है कि ये दीवार है इसमें भी अल्लाह है, ये लैंप है इसमें भी अल्लाह है, मेज है इसमें भी, ऐसा नहीं है। इसलिए कि ये चीज शिर्क का दरवाजा खोलती है, ये शिर्क का दरवाजा खोलती है, क्योंकि लोग फिर बुतों के सामने खड़े होकर कहते हैं इस पत्थर में भी तो अल्लाह ही है, जब अल्लाह हर जगह है तो इसमें भी अल्लाह। नहीं, अल्लाह ताला अपनी जात के लिहाज से नहीं है कि आसमानों में भी और जमीन में भी। तो कुरान कहता है कि अल्लाह ताला अर्श पे है, और किस तरह आसमानों और जमीन में, अपने इल्म के लिहाज से, अपनी कुदरतों के लिहाज से, अपनी हुकूमत के लिहाज से, अपने गलबे के लिहाज से, वो हर जगह है, मगर अपनी जात के लिहाज से नहीं। ठीक है, फूलों में, सितारों में, पत्थरों में, हर जगह के अंदर अपनी सिफात के लिहाज से। इसीलिए कोई फूल देख के कहे कि मुझे फूल देख के, फूलों में भी अल्लाह याद आ गया, फूल में भी अल्लाह है, फलानी चीज में भी अल्लाह। तो अगर तो वो ये कह रहा है कि फूल को देख के मुझे अल्लाह याद आ जाता है तो फिर तो ठीक है, लेकिन अगर ये कहेंगे फूल में अल्लाह तो नहीं, वो सही नहीं। ठीक है, क्योंकि ये चीज फिर शिर्क की तरफ इंसान को ना ले जाए। और तो इससे पता चला कि ये नहीं है कि आसमानों का खुदा और है और जमीन का और है, ये नहीं है। हर आसमानों में भी वही खुदा है और जमीन में भी वही खुदा है। यालमु सिर्रकुम व जहरकुम व यालमु मा तकसिबून, वो जानता है तुम्हारे पोशीदा को भी और तुम्हारे जाहिर को भी, और जो भी तुम कमाते हो। कमाई क्या, पैसों की कमाई नहीं, अमल में जो कमाते हो। हम तो आज करके कल भूल जाते हैं ना, याद ही नहीं रहता, इवन ये नहीं याद रहता कल क्या खाया था, लेकिन वो तुम्हारी हर कमाई को, जो चीज भी तुमने की है उसको जानता है। सिर्रकुम, सिर में ना पोशीदा छुपी हुई बात, तुम्हारी नीयतें, तुम्हारे ख्यालात, तुम्हारी सोचें, सब को वो इल्म रखता है। कितनी बड़ी पावर है ना वो, क्योंकि हम तो सिर्फ जाहिर को जान सकते हैं, जो खुला है हमारे सामने उसको जान सकते हैं, और उसमें भी हमें ये नहीं पता होता कि कोई बंदा कुछ कह रहा है तो वाकई ये वो मीन भी करता है, वाकई ये उसके दिल में भी है, ये भी नहीं जान सकते, लेकिन वो अंदर तक जानता है। और ये वाकई कितनी डरा देने वाली बात है ना, कि कोई कह दे कि मुझे पता चल गया है कि तुम्हारे दिल में क्या है और मैं जान सकती हूँ कि तुम्हारे दिल में क्या, तो इंसान डर ही जाता है। अल्लाह अकबर। या कोई कह दे कि आपकी चेकिंग होनी है और आपकी हर बात की चेकिंग होनी है, आपकी इवन ख्यालात की भी चेकिंग हो रही है, तो कितनी डरने वाली बात है। और यहाँ पे कह दिया गया कि आपकी सारी चेकिंग वो कर रहा है, सिर की भी और जहर की भी, तो हमें डर नहीं लगता? इंसानों का डर ज्यादा लगता है ना। और जो भी आप कमाई कर रहे हैं उसकी, उसका भी इल्म उसको है। وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ, नहीं आती इनके पास कोई भी निशानी अल्लाह की निशानियों में से, रब की निशानियों में से, मगर उनका क्या रवैया होता है, सारी निशानियों पे उनका क्या रवैया होता है, एराज बरतने वाले। एराज क्या होता है, आराजा कहते हैं ना प्रेजेंट करने को, तो आरादा क्या होता है, ना प्रेजेंट करना, यानी इग्नोर कर देना, बेरुखी, बेतवज्जुही, जैसे इसको कहते हैं मुंह फेर लेना। कोई आयत, कोई निशानी भी ऐसी नहीं है जिसको ये वेलकम करें, जिसको ये जिसकी तरफ तवज्जो करें। हर निशानी जो आती है अल्लाह की तरफ से, ये उसे राज बरतते। جو آیت آتی ہے اس کی طرف توجہ نہیں دینا چاہتے. آپ دیکھیں لوگوں کا حال بیان کیا گیا کہ اللہ کی نشانیاں آتی ہیں, رسول نے قرآن دکھایا, شک قمر کا واقعہ ہوا اور نشانیاں اللہ کی طرف سے آتی رہیں. مگر کیا بات ہے لوگوں کو کہ ہر اللہ کی نشانی کے اوپر یہ اعراض ہی برتتی. اور آیت کیا ہوتی ہے؟ آیت دو طرح کی ہوتی ہے, کونی اور شرعی. کونی آیات کون سی ہیں؟ جو کائنات میں بکھری ہوئی نشانیاں, وہ کونی. اور شرعی آیات, یہ جو آیتیں آپ پڑھ رہے ہیں اس کو بھی تو ہم آیت ہی کہتے ہیں. کوئی آیت ایسی نہیں ہے کہ جو ان کے سامنے اللہ تعالیٰ نے دیکھو آسمان اور زمین کی نشانیاں بیان فرمائی مگر انہوں نے ان کو بھی نہیں مانا, اور جو قرآن کی آیتیں آئیں ان کو بھی نہیں مانا. کسی آیت کو یہ مانتے ہی نہیں. اس میں ان کے جو مشرکین تھے نا, ان کے کفر کا بیان ہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ تو نشانیاں بھیج رہا ہوں, ان کا رویہ کیا ہے. اچھا ہمارے سامنے کوئی آیت آئی نہیں, ہمارے تو کوئی سامنے آئی نہیں. ہمارے سامنے کون سا رسول آئے اور کوئی معجزے آئے؟ کیا خیال ہے آپ کو؟ آپ کے پاس کوئی آئی ہے نشانی, کوئی آیت آئی ہے؟ قرآن تو بھرا پڑا ہے آیات سے. اگر اس آیت کو آپ اپنے اوپر رکھ کے دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کہہ رہے ہیں وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آیَةٍ مِّنْ آیَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ, جب جب ان کو سنایا جاتا ہے, سنائی جاتی ہیں ہماری آیات, تو ان کا ریاکشن کیا ہوتا ہے؟ توجہ ہی نہیں دیتے, اعراض برتتے ہیں جیسے سنی ہی نہیں. آل دا ٹائم سیم ہی ریسپانس ہوتا ہے. اللہ کے حکموں پہ جو مشتمل آیات آتی ہیں کیا ہم توجہ سے سنتے ہیں یا ان کو توجہ کے قابل سمجھتے ہیں؟ ہماری بھی یہی روش ہے, بس اگنور کیا. کیونکہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے میرے پاس تو کوئی آیت نہیں آئی, ان کے پاس بھی آیتیں آئیں اور ہمارے پاس بھی آ جا رہی. یہ ہمارا بھی حال وہی تو نہیں ہے جیسے مشرکین مکہ اعراض کرتے تھے, ہم بھی اعراض کر رہے ہیں. کہیں آیت سننی پڑ جائے تو ایسے لگتا ہے کانوں پہ بوجھ پڑ گیا اگر کوئی قرآن پڑھ رہا ہے. چینج کر دو یہ چینل, اس میں کوئی مزہ نہیں ہے, کوئی اور انٹرٹینمنٹ لگاؤ. بوجھ لگتا ہے نا قرآن ہے. اور کہیں کوئی قرآن کی بات سنا رہا ہو تو وہ ایک مشکل پڑ جاتی کہ کب ختم کریں گے. اعراض اعراض, بے رخی. فقد کذبوا بالحق, تو تحقیق انہوں نے جھٹلایا حق کو. حق کیا ہے؟ یہ قرآن حق ہے, اللہ کا پیغام حق ہے. جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے وہ سب حق ہے نا. تو حق سے مطلب قرآن بھی ہو سکتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بھی تو حق ہے نا, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شروع سے انہی لوگوں میں رہے تھے مشرکین مکہ میں. بچپن جوانی سب انہوں نے دیکھا تھا اپنی آنکھوں کے سامنے, اور ان کو اچھی طرح پتا تھا کہ انہوں نے کوئی تعلیم حاصل نہیں کی, ان کو اپنا نام بھی خود لکھنا نہیں آتا, امی کہلاتے تھے. مگر کیا ایسا ہو گیا کہ 40 سال کی عمر میں جنہوں نے نہ کبھی شعر و شاعری کی تھی نہ کبھی کوئی تعلیم حاصل کی تھی, وہ 40 سال کے ہوتے ہی ان کی زبان سے ایسی خوبصورت باتیں, ایسی کلام نکلنے لگا کہ دنیا کے بڑے بڑے فلسفر, ماہر شاعر, فقہا, جو مبلغین, کوئی بھی اس کلام کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا. یہ کلام چیلنج کرتا ہے لیکن چیلنج کا جواب کوئی بھی نہیں دے سکا. تو حق ان کے سامنے آیا نا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی حق ہے اور قرآن کا وجود بھی حق ہے, حق کی نشانی ہے. لیکن انہوں نے جب بھی حق آیا, اب دیکھو کئی برس گزر چکے تھے نا, اب یہ سورت جب اتر رہی ہے تو صرف 1 سال رہتا تھا ہجرت کرنے میں, کتنا ٹائم گزر چکا تھا تبلیغ کرتے ہوئے, 10 سال تو گزر ہی چکے تھے. پھر بھی ہر دفعہ جب آئے کوئی آیت آتی اس سے اعراض کرتے, جھٹلاتے حق کو, نہیں مانتے تھے. لما جاہم, جب آ گیا ان کے پاس, فسوف یاتیہم انباء ما کانوا بہ یستہزئون, تو ان قریب آئیں گی ان کے پاس خبریں اس کی جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے. اب آپ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ ڈائریکٹلی تو یہ مشرکین مکہ سے ہی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، کہ مشرکین مکہ کس چیز کا مذاق اڑا، اسلام کا، اس دین کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، مسلمانوں کا، تو ان کو حقیر سمجھتے تھے اور اس دین کے اوپر بھی اتنے اعتراضات کرتے تھے، قیامت کا، ان سب چیزوں کا بہت مذاق اڑاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو ان قریب آ جائیں گی ان کے پاس خبریں، کس چیز کی خبریں آ جائیں گی، جس کا یہ مذاق اڑاتے تھے، مسلمانوں کو حقیر سمجھتے تھے نا، ان کے پاس خبریں آنے شروع ہو جائیں گی جلدی کہ مسلمان فتح کرتے کرتے کہاں تک پہنچ گئے، کتنے طاقتور ہو گئے، وہی مسلمان جن کو کل کوئی پوچھتا نہیں تھا اور ایسے ہی غلام اور کمزور سمجھتا تھا، وہی ایک دن ان کی امپائر کہاں یورپ اور کہاں افریقہ اور کدھر کدھر تک پہنچ گئی، 3 کانٹیننٹس پہ حکومت تھی مسلمانوں کی۔ تو جن کو بالکل ورتھ لیس سمجھ کے مذاق اڑاتے تھے نا، جلدی تمہیں ان کی خبریں ملنے شروع جائیں گی۔ خبریں کا مطلب کیا ہے یہاں پہ؟ ان کی جو خوشخبریاں، ان کی جو کامیابیوں کی باتیں۔ اگر اسلام کے بارے میں کہا جائے کہ مذاق اڑاتے تھے تو اسلام کی بھی ظاہری بات ہے، یہ تو سوچتے تھے اسلام ختم ہو جائے گا لیکن تمہیں جلدی اس کی کامیابی کی باتیں سننے شروع ہو جائیں گی، اور بدر ہوئی اور وہاں سے پھر فتوحات کا پھر ایک سلسلہ شروع ہو گیا، اس کے بعد تو اسلام اوپر ہی اوپر جاتا رہا۔ اور پھر قیامت کا مذاق اڑاتے تھے، تو بہت جلد وہ وقت آنے والا ہے جب خود ان کی موت آئے گی، قیامت اگر نہیں بھی ابھی قائم ہوئی تو خود اپنی موت آ جائے گی، خود ہی پتہ چل جائے گا کہ کیا، تو خبریں تمہیں ملنے شروع ہو جائیں گی، تمہیں یقین آ جائے گا جس کا تم مذاق اڑاتے تھے کہ کیسے کھڑے ہوں گے اور کیسے ایک دن وہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کرے۔ الم یروکم اہلکنا من قبلہم من قرن مکناہم فی الارض، کیا نہیں انہوں نے دیکھا کتنی ہی ہم نے ہلاک کر دی قومیں ان سے پہلے جن کو ہم نے زمین میں بسایا تھا۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی اب نہ اس چیز سے ان لوگوں کو ڈرایا جا رہا ہے کہ تم ہسٹری نہیں دیکھتے۔ دیکھیے انسان جب ہسٹری پڑھتا ہے نا، تو یہ جو تاریخ ہے ڈفرینٹ قوموں کی، یہ بھی ایک عبرت ہے ہمارے لیے۔ کوئی 1000 باز بھی آپ کو سنا دے، درس دے دے نا، اس سے زیادہ بڑی عبرت کی چیز ہسٹری ہے۔ اگر آپ ہسٹری کو واقعی ان آنکھوں سے دیکھیں، جو سبق لینے والی نظر ہو اس سے دیکھیں۔ اسی وجہ سے قرآن کریم میں ایک کافی بڑا حصہ آپ دیکھیں گے پرانی قوموں کے قصے بتائے گئے ہیں، لیکن عام طور پہ انسان دنیا کی جو ہسٹری پڑھتا ہے یا کہیں جاتا بھی ہے دیکھنے کے لیے میوزیم یا کچھ ہے، تو وہ بھی جسٹ فار انٹرٹینمنٹ ہوتا ہے، اس سے زیادہ کچھ اس کو اہمیت نہیں دیتے۔ اور یا بکس بھی پڑھتا ہے تو بس جسٹ فار انٹرٹینمنٹ یا جسٹ جنرل نالج بڑھانے کے لیے، دل بہلانے کے لیے، ٹائم پاسنگ کے لیے۔ اور قرآن کہتا ہے کہ نہیں، جو پچھلی قوموں کی باتیں ہیں وہ سبق حاصل کر کے اپنی اصلاح کرنے کے لیے دیکھو۔